بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العلي العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس کے پاس غیب کے خزانے ہیں جنہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے, اور وہ خشک و تر سب کا جاننے والا ہے. کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اسے اس کا علم ہے. زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانا یا کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین کے اندر محفوظ نہ ہو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران, دوسری مجلس. جی ہاں سامعین, ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول فرمائیں. سامعین, ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ انعام کی آیت نمبر 69 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب محمد رضا جنتی. اور سامعین, ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین, آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اور سامعین, ہماری آج کی دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے. ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش آپ سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے, اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام پیش کیا جائے گا آئیے فارسی سیکھیے, اور اس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت نشر ہوگا. آئینۂ صحافت کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام بس میں دوستاں, اور نشریات کے آخر میں پیش کیا جائے گا پروگرام انداز جہاں. سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. گرد و پیش, جی ہاں سامعین, گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں, اور گرد و پیش میں سماعت فرمائیں عالمی خبریں. پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ہندوستان میں وزیر اعظم نریندر مودی نے 2020 کے آخری ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات نے سماج اور ملک کے نوجوانوں کی سوچ میں تبدیلی کا دعویٰ اور خوشی کا اظہار کیا ہے. ہندوستان میں کسانوں کی تحریک جاری ہے, اور دہلی کی سرحدوں پر مختلف ریاستوں کے کسانوں کا دھرنا بھی جاری ہے. کسانوں نے اتوار کو تھالی بجا کے زرعی قوانین واپس لینے کا مطالبہ کیا. امریکہ میں صدارتی الیکشن کے بعد شروع ہونے والا سیاسی بحران جاری ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں ریپبلکن اراکین سینٹ سے انتخابی نتائج تبدیل کرانے میں تعاون کا مطالبہ کیا ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ہندوستان میں وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں ملک کے اندر تیار ہونے والی مصنوعات کے استعمال اور سوچ میں تبدیلی کی ضرورت پر زور دیا ہے. ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کو اپنے ریڈیو پروگرام من کی بات میں عوام سے اپیل کی کہ وہ ملک کے اندر تیار ہونے والی مصنوعات استعمال کریں. نریندر مودی نے 2020 کے آخری من کی بات پروگرام میں کہا کہ انہیں خوشگوار اطلاعات مل رہی ہیں کہ سماج اور خاص طور سے ملک کے نوجوانوں کی سوچ میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے, اور وہ ملک کے اندر تیار ہونے والی مصنوعات کی طرف راغب ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میڈیا انڈیا کے تعلق سے لوگوں میں بیداری پیدا کر رہا ہے. مسٹر مودی نے کہا کہ جب کرونا پھیلنے کے بعد پوری دنیا میں کرفیو جیسا نیا تجربہ کیا جا رہا تھا, تو ہندوستان کے عوام نے تھالی بجا کر اس سلسلے میں پوری دنیا کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا تھا, جس کو یاد رکھا گیا ہے. مسٹر مودی نے اسی کے ساتھ صاف ستھرے ہندوستان کی سوچ بھارت کا سلوگن دہراتے ہوئے ملک کو پلاسٹک سے آزاد کرانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک اور دہلی کی سرحدوں پر احتجاجی دھرنا 32ویں دن بھی جاری ہے، اور کسانوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ریڈیو پروگرام من کی بات کے دوران تھالیاں بجا کر حکومت سے زرعی قوانین واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق غازی پور، ٹھیکری اور سنگو سمیت دہلی سے ملنے والی تقریباً سبھی سرحدوں پر پنجاب، ہریانہ، یو پی، اتراکھنڈ اور راجستھان سمیت مختلف ریاستوں کے لاکھوں کسانوں نے اتوار 27 دسمبر کو 32ویں دن بھی اپنا احتجاجی دھرنا جاری رکھا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق دہلی کی سرحدوں پر دھرنے پر بیٹھے کسانوں نے اتوار کو وزیر اعظم نریندر مودی کے ریڈیو پروگرام من کی بات کے دوران برتن بجا کر نئے زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مختلف سرحدوں پر بیٹھے کسانوں نے تھالیاں، چمچے، پلیٹیں بجا کر تینوں نئے زرعی قوانین کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ یاد رہے کہ ہندوستان کے کسان ایک ماہ سے زائد عرصے سے تین نئے زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اس دوران دہلی میں کسان تنظیموں کے نمائندوں اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے کئی دور انجام پا چکے ہیں جو ناکام رہے ہیں۔ ہندوستان میں اتوار 27 دسمبر کو بھی کرونا سے یومیہ متاثرین کی تعداد 20,000 سے کم ریکارڈ کی گئی۔ ہندوستانی ذرائع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ہندوستان میں کرونا کے 18,732 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 1,01,87,000 سے تجاوز کر گئی۔ اس دوران کرونا کے 21,430 مریض مکمل طور پر شفایاب ہوئے، جس کے بعد ہندوستان میں کرونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 97,61,000 سے تجاوز کر گئی۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے 279 نئی اموات ریکارڈ کی گئیں، جس کے بعد کرونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 147,692 ہو گئی۔ ہندوستانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملک میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 278,000 رہ گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر میں اتوار کو یومیہ متاثرین اور اموات میں کمی کا مشاہدہ کیا گیا۔ پاکستان کے قومی کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 1,853 نئے مریضوں اور 58 نئی اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس دوران 1,647 کرونا کے مریض مکمل طور پر شفایاب بھی ہوئے۔ پاکستان کے قومی کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے متاثرین کا پتہ لگانے کے لیے 33,270 نمونوں کی جانچ کی گئی، جس کے بعد ملک میں انجام پانے والے کرونا ٹیسٹ کی تعداد 65,157,112 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 471,335 ہے، جن میں سے 9,874 افراد انتقال کر چکے ہیں اور 422,132 افراد کرونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 39,329 ہے، جن میں سے 2,282 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس کی پہلی برسی کے موقع پر عراقی عوام اپنے ان دو ہردل عزیز شہدا سے عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ IRIB کی رپورٹ کے مطابق عراق کے تقریباً تمام شہروں کی سڑکوں، گلیوں، کوچوں اور اہم مقامات پر عالم اسلام کے عظیم کمانڈروں شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس کی بڑی بڑی اور قداور تصاویر نصب کی گئیں۔ اس کے علاوہ مختلف شہروں میں ان شہدا کی پہلی برسی کے موقع پر خصوصی تعزیتی پروگرام بھی منعقد ہو رہے ہیں. یاد رہے کہ رواں برس 3 جنوری کو امریکی دہشت گردوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست حکم سے ایران کی قدس بریگیڈ کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کو ان کے ساتھیوں کے ہمراہ فضائی حملہ کر کے شہید کر دیا تھا. شہید قاسم سلیمانی عراق کی باضابطہ دعوت پر بغداد پہنچے تھے اور وہ حکومت عراق کے مہمان تھے. امریکہ کے اس دہشت گردانہ حملے کے جواب میں ایران نے بھی ایک ابتدائی انتقامی کارروائی کرتے ہوئے 8 جنوری کو عراق میں امریکی دہشت گردی کے سب سے بڑے اڈے عین الاسد پر درجن بھر میزائل داغ کر امریکہ کی شان و شوکت کو خاک میں ملا دیا تھا. سمین جنرل قاسم سلیمانی کی پہلی برسی کی آمد کے موقع پر رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے برسی کی انتظامی کمیٹی اور شہید کے اہل خانہ سے ہونے والی ملاقات میں فرمایا کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کے قاتلوں سے سخت انتقام لیا جائے گا. اس ضمن میں گفتگو کرتے ہوئے ہندوستان کے معروف دانشور جلال نقوی کہتے ہیں,
بالکل دیکھیے جو امریکی ہیبت ہے آج وہ پوری طریقے سے ختم ہوتی جا رہی ہے. کہ جو سوشل سائٹس ہیں جب آپ ان پر جا کر شہید قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المحدث کی تصاویر ڈالتے ہیں یا کوئی پیغام ڈالتے ہیں تو بالکل آپ کے جو پیجز ہیں ان کو بند کرنے کے نوٹس آ جاتے ہیں, آپ کی پوسٹ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے نوٹس آتے ہیں. یہ ہیبت اور غلبہ ہی ہے شہید سلیمانی کا کہ جو آج بھی امریکیوں پر ہے, اسرائیلیوں پر ہے, اور جو دوسری سوشل نیٹورکنگ سائٹ ہیں جو امریکہ اور اسرائیل کے ذریعے چل رہی ہیں ان کو آج بھی خوف میں مبتلا ہے. یہ ہے امریکہ کی ہیبت کا خاتمہ اور شہید سلیمانی جیسے جرات مند شہید کی شہادت کا نتیجہ ہے کہ وہ آج بھی شہید کے نام سے خوف زدہ ہیں, شہید کی تصویروں سے خوف زدہ ہیں. جو شہید سلیمانی کی تصویروں سے اتنے خوف زدہ ہیں وہ سوچئے خود جس وقت شہید کا وجود رہا اور انہوں نے آئی ایس آئی ایس سے جنگ کر رہے تھے تو کتنے زیادہ یہ اس وقت خوف میں مبتلا رہے ہوں گے. انتقام سخت کی بات بار بار جمہوریہ اسلامی ایران کے مسئولین نے کی, اور خود مقام معظم رہبری کی جانب سے جملہ آنا یہ اس بات کی طرف صاف واضح اشارہ کرتا ہے کہ جہاں ایک طرف امریکی ہیبت کو ختم کرنا ہے وہیں دوسری طرف خطے سے امریکی وجود کو ختم کرنا ہے. جو امریکی فوجیں خطے میں موجود ہیں ان کا خاتمہ, یعنی انتقام سخت کا صاف اور قطعی مطلب ایک یہ بھی ہے کہ امریکہ کا وجود ہمیں اب اس خطے میں منظور نہیں ہے, اور بڑی تعداد میں فوجوں کا جو انخلا عراق سے ہوا اور افغانستان سے ہوا وہ صاف اس بات کی دلیل تھا کہ شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کا اثر جاری ہے اور باقی ہے اور آگے بھی جاری رہے گا, اور امریکہ کا وجود اس پورے مشرق وسطی سے ختم ہوتا چلا جائے گا. یہ بہت واضح سی بات ہے جو اس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد شہید قاسم سلیمانی کا آج بھی خوف کا باقی رہنا, اور امریکی فوجیوں پر عین الاسد کے حملے کے بعد کے جو حالات پیش آئے ہیں اور اس کے بعد پھر انخلا ہونا دھیرے دھیرے کر کے تاکہ یہ اس طریقے نکلتے بھی رہیں.
سمین, امریکہ کے موجودہ صدر نے سینیٹ کے ریپبلکن ارکان سے درخواست کی ہے کہ وہ 3 نومبر کو ہونے والے انتخابات کے نتائج تبدیل کرانے اور انہیں ناکامی سے بچانے کی کوشش کریں. اس حوالے سے ریڈیو تہران کی تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی.
اتوار کو اپنے ایک ٹویٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے دعووں کا اعادہ کرتے ہوئے موجودہ دور کو امریکی تاریخ کا بدترین دور قرار دیا. انہوں نے ایک بار پھر ریپبلکن سینیٹروں سے درخواست کی کہ وہ انہیں شکست سے بچانے کی کوشش کریں اور دھاندلی کے سلسلے میں ان کے دعووں کی حمایت کریں. ٹرمپ نے اس سے پہلے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ ریپبلکن اراکین کو کانگریس نے انہیں انتخابی مارکے میں تنہا چھوڑ دیا ہے اور وہ اس بات کو کبھی بھی فراموش نہیں کریں گے. امریکی صدر نے اپنے جدید ترین ٹویٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں دھاندلی کے ٹھوس شواہد موجود ہیں، لیکن افسوس ہے کہ عدالت اس معاملے پر غور کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں سپریم کورٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ صدارتی انتخابات میں دھاندلی کے سلسلے میں سپریم کورٹ انتہائی کمزور اور ناکارہ ثابت ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ اپنے ایک ٹویٹ میں یہ بھی دعویٰ کر چکے ہیں کہ حالیہ صدارتی انتخابات میں دھاندلی کوئی سازشی تھیوری نہیں ہے بلکہ زندہ حقیقت ہے۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات 3 نومبر کو کرائے گئے تھے، جس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حریف جو بائیڈن 306 الیکٹورل ووٹ حاصل کر کے ملک کے صدر منتخب ہو گئے، جبکہ ٹرمپ کو صرف 232 ووٹ ملے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تاحال اپنی شکست تسلیم نہیں کی ہے، اور انہوں نے انتخابات میں دھاندلی کے دعوے کرتے ہوئے نتائج منسوخ کرانے کی غرض سے عدالتوں سے رجوع کیا ہے۔ تاہم اب تک کئی ریاستوں میں ان کی انتخابی عذرداریاں مسترد کی جا چکی ہیں۔ دریاسنا نو منتخب صدر جو بائیڈن کو اقتدار کی منتقلی کا عمل کئی ہفتے سے جاری ہے، اور 20 جنوری کو ان کی تقریب حلف برداری کا اعلان بھی کیا جا چکا ہے۔
امریکی ریاست النوائے کے شہر ریک فورڈ میں فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ ابھی تک اس فائرنگ کے واقعے کی مکمل تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ سن 2020 میں شہر ریک فورڈ میں تشدد کے متعدد واقعات پیش آئے۔ 150,000 کی آبادی والے اس شہر میں سن 2020 میں قتل کی 35 وارداتیں ہوئیں۔ النوائے کے ساتھ ہی ریاست فلوریڈا میں بھی فائرنگ کے کئی واقعات پیش آئے، جس کے نتیجے میں 1 شخص ہلاک اور 7 زخمی ہوئے تھے۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے 2020 میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینیوں کے 170 سے زائد مکانوں کو منہدم اور 400 سے زیادہ لوگوں کے بے گھر اور در بدر ہو جانے کی خبر دی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق محدود اختیارات کی حامل فلسطینی انتظامیہ کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت نے امریکہ کی موجودہ حکومت کی مدد سے مقبوضہ بیت المقدس کے عرب اور فلسطینی تشخص کو ختم کر کے اسے یہودیت کا رنگ دینے کے لیے یہودی کالونیوں کی تعمیر کا کام تیز کر دیا ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے شہر قدس میں صہیونی حکومت کے تمام اقدامات کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا، اور عالمی برادری، اقوام متحدہ اور اس سے وابستہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بیت المقدس اور اس کی حیثیت کے تحفظ کے لیے اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرے۔ اقوام متحدہ کی قرارداد 2234 کے مطابق صہیونی حکومت کی جانب سے یہودی کالونیوں کی تعمیر غیر قانونی ہے۔ اس کے باوجود غاصب صہیونی حکومت اپنے توسیع پسندانہ اہداف کے لیے فلسطینیوں کے گھروں کو منہدم کر کے صہیونی کالونیوں کی تعمیر کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ آج اردو کے عظیم شاعر مرزا غالب کا 223واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ اردو کے عظیم ترین شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب 27 دسمبر 1397 کو آگرہ شہر میں پیدا ہوئے، اور 13 سال کی عمر میں اپنے آبائی شہر آگرہ کو خیر بات کہہ کے دہلی چلے گئے، جہاں مستقل سکونت اختیار کی۔ مرزا اسد اللہ غالب شروع میں فارسی میں شعر کہتے تھے، لیکن پھر انہوں نے اردو زبان میں بھی شاعری شروع کی اور اردو کے عظیم ترین شاعر بن گئے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب 15 فروری 1869 کو دہلی میں اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ مرزا غالب کے یوم پیدائش پر غالب اکیڈمی دہلی سمیت ہندوستان اور پاکستان کے مختلف شہروں کے ادبی حلقوں، اردو زبان و ادب کی انجمنوں اور برصغیر کی یونیورسٹیوں کے شعبے اردو میں خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں، اور خبروں کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش بھی یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 7 دے 12 جمادی الاول اور 27 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ ستائیس دسمبر سن 1571 عیسوی کو جرمنی کے مشہور ریاضیداں اور ماہر فلکیات جوہنس کیپلر پیدا ہوئے۔ وہ جدید علم فلکیات کے بانیوں میں سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد فلکیات کے موضوع پر ایک کتاب لکھی۔ علوم حیات و نجوم کے ماہر ٹائکو براہے ان کے نظریات سے اختلاف رکھتے تھے، کیونکہ ان کے نظریے کے مطابق زمین کائنات کا مرکز تھی، جبکہ کیپلر کوپرنیکس کے نظریے کے حامی تھے جنہوں نے سورج کو کائنات کا مرکز قرار دیا تھا۔ لیکن اس اختلاف کے باوجود ٹائکو براہے کیپلر کے قدردان بن گئے۔ سن 1601 میں ٹائکو براہے کے انتقال کے بعد کیپلر ٹائکو براہے کی رصدگاہ کے منتظم بن گئے۔ کیپلر نے براہے کے مشاہدات اور فراہم کردہ معلومات کا تجزیہ کیا اور سیاروں کی حرکت سے متعلق 3 قوانین مرتب کیے جو کیپلر قوانین کے نام سے مشہور ہیں۔ ستائیس دسمبر سن 1822 عیسوی کو فرانس کے مشہور ڈاکٹر اور کیمیا داں لوئی پاسچر پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ 27 سال کی عمر میں انہوں نے کیمسٹری میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، اور اس کے بعد اسٹرسبرگ یونیورسٹی میں پروفیسر کی حیثیت سے پڑھانے لگے۔ انہوں نے ریشم کے کیڑے کی بیماریوں اور متعدی بیماریوں، خصوصاً کتے کے کاٹے کی بیماری کے بارے میں بھی نئے نظریات پیش کیے، اور اس سلسلے میں کئی دریافتیں کیں۔ انفیکشن سے ہونے والی بیماریوں کے علاج اور جراثیم کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں ان کی تحقیقات اور دریافتوں سے بیماریوں کا علاج کرنے کے اصول بدل گئے۔ ستائیس دسمبر سن 1945 عیسوی کو دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد تاریخی ماسکو معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ اس معاہدے پر امریکہ، روس اور برطانیہ کے نمائندوں نے دستخط کیے۔ اس معاہدے کے تحت کوریا کو 2 ملکوں شمالی اور جنوبی کوریا میں تقسیم کر دیا گیا۔ سات دے سن 1352 ہجری شمسی کو ایران کے ایک مجاہد اور فداکار عالم دین آیت اللہ حسین غفاری کی شاہی حکومت کے قید خانے میں شہادت ہوئی۔ انہوں نے پہلوی حکومت کے ظلم و ستم کی بنا پر شاہ کی حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے متعدد کتابیں تصنیف کیں اور رسالے نکالے۔ انہوں نے اپنی ولولہ انگیز تقریروں کے ذریعے شاہی حکومت کے مظالم اور بدعنوانیوں سے پردہ اٹھایا اور اسی بنا پر شاہ کے ایجنٹوں نے انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اور ایزائیں دے کر انہیں شہید کر دیا۔ سات دے سن 1358 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایران میں ناخواندگی کے خاتمے کے لیے خواندگی کی تحریک کا ادارہ قائم کرنے کا حکم دیا۔ اس حکم میں ایران کے تمام عوام سے کہا گیا تھا کہ وہ اس عوامی تحریک میں شرکت کریں اور ان پڑھ افراد کو خواندہ بنانے کی کوشش کریں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر خواندگی کی تحریک کا ادارہ قائم کیا گیا اور آج اس کے بہترین نتائج دنیا کے سامنے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران دنیا کے ناخواندہ ممالک کی فہرست سے نکل کر خواندہ ممالک کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے۔ ستائیس دسمبر سن 2007 عیسوی کو پاکستان کی سابق وزیراعظم اور پیپلز پارٹی کی سربراہ محترمہ بینظیر بھٹو ایک بم دھماکے میں جاں بحق ہو گئیں۔ بینظیر بھٹو پاکستان کے ساحلی شہر کراچی میں سن 1953 میں پیدا ہوئی تھیں۔ جس وقت وہ 26 سال کی تھیں اس وقت ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو کو اس وقت کے فوجی سربراہ جنرل ضیاء الحق کے حکم پر پھانسی دے دی گئی تھی۔ سن 1988 میں جب جنرل ضیاء الحق ایک مشکوک فضائی حادثے میں امریکی سفیر سمیت چند پاکستانی جنرلوں کے ہمراہ مارے گئے تو بینظیر بھٹو انتخابات کے نتیجے میں پاکستان کی وزیر اعظم بن گئیں، تاہم صرف 2 سال کے بعد ہی ان کی حکومت گر گئی۔ سن 1993 کے عام انتخابات کے نتیجے میں ایک بار پھر بینظیر بھٹو نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھال لیا جو 1996 تک ان کے پاس رہا، جس کے بعد انہوں نے جلا وطنی اختیار کر لی۔ اکتوبر سن 2007 میں جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ایک ڈیل کے بعد وہ اپنی جلا وطنی ختم کر کے پاکستان لوٹ آئیں۔ وہ آج ہی کے دن اسلام آباد کے جڑواں شہر راولپنڈی میں ہونے والے ایک ہولناک بم دھماکے میں جاں بحق ہو گئیں۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جو لے کے شفاعت کا یقین کلے تھے گھر سے، جو لے کے شفاعت کا، جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے۔ نکل گھر سے سب فکر جہاں چھوڑ کے نکلو ذرا گھر سے تقدیر بناؤ گے طیبہ کے سفر سے تقدیر بناؤ گے طیبہ کے سفر سے کرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے مائل بکرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو مصدر کی شناخت کرائی تھی اور پھر فعل ماضی بنانے کا طریقہ آپ کو بتایا تھا۔ چنانچہ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو ضمیر کے بارے میں بتائیں گے، تو آئیے کاغذ قلم سنبھال لیجیے۔ سامعین، فارسی میں ضمیر کے لیے جو لفظ وضع کیے گئے ہیں، آپ کو ان سے واقف کرانے سے پہلے اس بات کی ہم یاد دہانی کرا دیں کہ یہاں جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اس کو آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کرنے کے لیے لکھیے اور ان کی تکرار کیجیے۔ اور آئیے فارسی ضمائر کی طرف۔ فارسی میں ضمیر کے لیے جو الفاظ وضع کیے گئے ہیں وہ بالترتیب یہ ہیں:
من، من،
میں،
تھو، تھو،
تم یا تو،
او، او،
وہ،
ما، ما،
ہم،
شما، شما،
तुम जमा के लिए।
ईशान, ईशान
एहतरामन बोला जाता है शख्स के लिए और जमा के लिए भी इस्तेमाल होता है।
इन, इन
ये।
ऑन, ऑन
वो।
इन्हा, इन्हा
ये लोग जमा के लिए।
अन्हा, अन्हा
वो लोग, ये भी जमा के लिए बोला जाता है। सामिन, उर्दू के बरखिलाफ फारसी जमायर की खसूसियत यह है कि ये हर जगह एक ही तरह से इस्तेमाल होते हैं, यानी जुमले की साख इन पर असरअंदाज नहीं होती। इसकी वजाहत इंशाल्लाह हम आगे चलकर करेंगे, और अब आइए ज़मीर मुतकल्लिम और मस्दर की मदद से कुछ जुमले बनाते हैं।
मन नुशीदम, मन नुशीदम
मैंने पिया।
मन खोर्दम, मन खोर्दम
मैंने खाया।
मन रफ्तम, मन रफ्तम
मैं गया। यहां वजाहत कर दूं कि मन की जमीर मुजक्कर और मोनस दोनों के लिए यकसा है, यानी मन रफ्तम मैं गया या मैं गई।
मन गुफ्तम, मन गुफ्तम
मैंने कहा। सामिन, जमीर मुतकल्लिम यहां जमीर फाइल वाक़ हो रही है, लिहाजा मजदर के आखिर में लफ्ज नून को हटाकर मीम लगाया गया है, जो जमीर मुतकल्लिम का जानशीन कहलाता है। यानी आप अगर जुमले में से मन को हज़्फ कर दें तब भी इसके मानी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मसलन,
नुशीदाम, नुशीदाम
यानी इसके मानी भी यही लिए जाएंगे कि मैंने पिया।
खोर्दाम, खोर्दाम
मैंने खाया।
रफ्तम, रफ्तम
मैं गया या मैं गई।
गुफ्तम, गुफ्तम
मैंने कहा। सामिन, और अब एक वजाहत, अगर हम ज़मीर मन को मजदर पर लगा दें तो जो फार्मूला हमारे हाथ आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। मन या ज़मीर मुतकल्लिम और मजदर के आखिर से नून को हटाकर लफ्ज मीम लगा दिया जाए। और अब आइए आपको कुछ ऐसे फारसी अल्फाज और उनके मानी बताते हैं कि जिनकी मदद से आप ज़मीर मुतकल्लिम और फेले माजी को इस्तेमाल करके कुछ नए जुमले बना सकते हैं।
आप, आप
पानी। जुमला बनाइए।
मन आप नुशीदम, मन आप नुशीदम
मैंने पानी पिया।
नान, नान
रोटी।
मन नान खोर्दम, मन नान खोर्दम
मैंने रोटी खाई।
कहवे, कहवे
कहवा। जी हाँ, जैसे कि हम पहले अर्ज कर चुके हैं कि फारसी अल्फाज के आखिर में अगर छोटी हे आए तो उसे बड़ी ये की तरह तलफ्फुज किया जाता है। राहल, एक बार आप इसे फिर पढ़िए।
कहवे, कहवे
और अब जुमले में से इस्तेमाल कीजिए।
मन कहवे नुशीदम, मन कहवे नुशीदम
मैंने कहवा पिया। और अब कुछ नए अल्फाज और उनके मानी।
गुजारनामे, गुजारनामे
पासपोर्ट।
उतुबुस, उतुबुस
बस। बस के साथ हमेशा यहाँ लफ्ज उतु पहले लगाया जाता है, جی اگلا لفظ کیا ہے؟
ٹیکسی. ٹیکسی
جی ہاں ٹیکسی. جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ فارسی میں چونکہ لفظ ٹے موجود نہیں ہے لہٰذا ٹے کی جگہ تے استعمال کیا جا رہا ہے یہاں پہ, اور تلفظ جو ہے ٹیکسی کا کیا ہے؟
ٹیکسی.
جی ہاں ٹیکسی.
ایستگاہ
بس اسٹاپ کے لیے معمولاً استعمال کیا جاتا ہے.
راہ آہن
ریلوے اسٹیشن.
فرودگاہ
ایئرپورٹ یا ہوائی اڈا.
بزرگ راہ
ہائی وے.
میدان
عموماً اسکوائر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا چار راہ کے لیے.
فروشگاہ
اسٹور کے لیے استعمال ہوتا ہے.
مغازه
جی یہ لفظ دکان کے لیے یہاں عام طور پر بولا جاتا ہے. سامعین ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ نے بغور سنا ہوگا اور نوٹ کر لیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے.
خدا نگہدار.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش ہے پروگرام آئینہ صحافت. سامعین پروگرام آئینہ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. آج کے پروگرام میں بھی ہم اسلامی جمہوریہ ایران سمیت بعض ملکوں کے اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کی شہ سرخیوں سے. ایران سے شائع ہونے والے اخبار شرق کی سرخی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے زور دے کر کہا ہے کہ جہاں بھی قابل بھروسہ ویکسین ہوگا حکومت اسے خریدنے کے لیے اقدام کرے گی. ایران کے کثیر الاشاعت اخبار کیہان کی سرخی ہے. لبنان کی سرحد پر غاصب صہیونی حکومت کی فوجی گاڑی حملے میں تباہ, متعدد اسرائیلی فوجی زخمی. سامعین ایران کی فارس نیوز ایجنسی کی ایک خبر کا عنوان ہے, عراقی رضاکار فورس اصائب و اہل الحق کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ ہم امریکی فوجیوں کے انخلا کے مسئلے میں مزاحمت کے برحق ہونے پر تاکید کرتے ہیں. عراقی جماعت اصائب و اہل الحق کے سیکرٹری جنرل قیس خزعلی نے کہا ہے کہ مزاحمت کو پورا حق ہے کہ وہ ملک میں امریکی فوجیوں کی موجودگی کو ختم کرے. فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے اس کے ساتھ ہی حکومت کے اقتدار اعلیٰ کے احترام پر تاکید کرتے ہوئے سفارتی مقامات پر حملے کو مسترد کیا ہے. اصائب اہل الحق سیکرٹری جنرل شیخ قیس خزعلی نے ٹویٹ کر کے تاکید کی کہ مزاحمت کو پورا حق ہے کہ وہ ملک سے امریکی فوجیوں کو نکال دیں. انہوں نے کہا کہ الحشد شعبی کے ایک نوجوان کی گرفتاری کا مسئلہ جو فریب کا نتیجہ تھی حل ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ہم ایک بار پھر تاکید کرتے ہیں کہ ہم حکومت اور حکومتی اداروں کا پورا احترام کرتے ہیں. سامعین پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار نوائے وقت کے اداریے کا عنوان ہے, بینظیر بھٹو کی 13ویں برسی اور قومی مفاہمت کی ضرورت. اخبار لکھتا ہے, آج کے دن 27 دسمبر 2007 کی شام پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن محترمہ بینظیر بھٹو لیاقت باغ راولپنڈی میں ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کر کے رہائش گاہ روانہ ہو رہی تھی کہ دہشت گردی کی واردات میں شہید ہو گئیں. یہ اتنا بڑا سانحہ تھا کہ پوری قوم سوگ میں ڈوب گئی. ان کی شہادت صرف پیپلز پارٹی کا نہیں پورے ملک اور قومی سیاست کا نقصان تھا. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو جرت مند بے خوف اور نڈر سیاسی رہنما تھی۔ ملک و قوم اور جمہوریت کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار رہتی تھیں۔ وہ ضلع وطنی میں تھیں تو صدر مشرف کی طرف سے انہیں برابر پیغام مل رہے تھے کہ عام انتخابات سے پہلے وطن لوٹنے کی کوشش کی تو نتائج کی وہ خود ذمہ دار ہوں گی۔ لیکن محترمہ ایسی دھمکیوں کو کب خاطر میں لانے والی تھیں۔ 18 اکتوبر 2007 کو وہ دبئی سے کراچی پہنچ گئیں۔ ان پر پہلا قاتلانہ حملہ 18 اکتوبر کو ان کے جلوس پر خود کش حملے کی صورت میں ہوا، جس میں پیپلز پارٹی کے 149 کارکن جاں بحق اور 402 زخمی ہوئے۔ کوئی اور ہوتا تو اتنے بڑے سانحے کے بعد حوصلہ ہار بیٹھتا، لیکن محترمہ کا عزم ذرا بھی متزلزل نہ ہوا۔ وہ پہلے سے زیادہ جوش و خروش سے میدان عمل میں سرگرم ہو گئیں۔ اور سامعین، ممبئی اردو نیوز ہندوستان سے شائع ہوتا ہے، اس کی بعض سرخیاں یہ ہیں۔ پھر ہوگی سرکار سے کسانوں کی بات، 200 سے زائد مقامات پر کسانوں کا احتجاج جاری۔ سعودی ولی عہد کو کرونا ویکسین لگائی گئی۔ 3 رافیل کی آمد سے بڑھے گی فضائیہ کی طاقت۔ اور راشٹریہ سہارا کے ادارے کا عنوان ہے آدھا سچ۔ اخبار لکھتا ہے، کہتے ہیں کہ آدھا سچ پورے جھوٹ سے کہیں زیادہ خطرناک اور اذیت ناک ہوتا ہے۔ مغربی بنگال میں اگلے سال ہونے والے اسمبلی انتخابات سے قبل ان دنوں اسی آدھے سچ کی سیاست زور شور سے ہو رہی ہے۔ پردھان منتری کسان سمان ندھی کے توسط سے مغربی بنگال کے کسانوں کو رقم نہ ملنے کے لیے ممتا حکومت کو ذمہ دار ٹھہرانے والے وزیراعظم نریندر مودی پر ممتا بنرجی نے یہی آدھا سچ بول کر عوام کو گمراہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ آن جہانی اٹل بہاری واجپائی کے یوم پیدائش کے موقع پر 25 دسمبر کو مرکزی حکومت نے ملک بھر کے 9 کروڑ کسان خاندانوں کو 18,000 کروڑ روپے کی رقم تقسیم کی ہے، یعنی فی خاندان 2,000 روپے۔ اس رقم کی تقسیم کو وزیراعظم نے اپنی حکومت کی عظیم و شان کامیابی بتایا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مغربی بنگال کی ممتا حکومت کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ وزیراعلی ممتا بنرجی کی ضد اور انانیت کی وجہ سے مغربی بنگال کے 70 لاکھ کسان اس فنڈ سے محروم ہو گئے ہیں۔ ممتا بنرجی ریاست میں کسانوں کا فائدہ روک کر سیاست کر رہی ہیں، جبکہ پورے ملک کا کسان اس اسکیم سے فیض اٹھا رہا ہے۔ صرف مغربی بنگال ہی ایک ایسی ریاست ہے جو اپنے یہاں اس اسکیم کو نافذ نہیں کر رہی ہے۔ بنگال میں 70 لاکھ کسان ہیں اور ان میں سے 23 لاکھ کسانوں نے اس اسکیم سے مستفیض ہونے کے لیے آن لائن درخواستیں گزار کر رکھی ہیں، لیکن ممتا بنرجی کی حکومت ان درخواستوں کی توثیق نہ کر کے اپنی ہی ریاست کے کسانوں کو مالی فائدہ پہنچانے سے محروم رکھ رہی ہے۔ کسی فلاحی جمہوری ریاست کا بنیادی فلسفہ ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کے باشندوں کو غربت کی دلدل سے نکالنے کے لیے ان کی مالی اعانت کی جائے، ان پر رقم خرچ کی جائے، مختلف قسم کے منصوبے بنا کر ان کی فلاح و بہبود کے کام کیے جائیں، انہیں کاروباری زندگی چلانے کے لیے بنیادی وسائل مہیا کیے جائیں۔ اگر مرکزی حکومت کسانوں کی بہتری کے لیے سمان ندھی جاری کرتی ہے اور کوئی اس میں رکھنا انداز ہوتا ہے تو یہ کھلا ظلم ہے۔ لیکن کیا مغربی بنگال کے معاملے میں وزیراعظم کا یہ الزام درست ہے؟ اگر درست ہے تو مغربی بنگال کے کسان اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ ان سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اخبار نے آخر میں لکھا ہے کہ کسان سمان ندھی کے بہانے وزیراعظم نے ایک تیر سے کئی شکار کھیلے ہیں۔ ایک طرف جہاں اس قدم سے انہوں نے کسانوں کی تحریک کو توڑنے کی کوشش کی ہے، وہیں اگلے سال بنگال میں ہونے والے انتخابات سے قبل اسے بھارتیہ جنتا پارٹی کا اشتہار بھی بنا دیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام بزم دوستان، اور اس کے بعد آپ سنیں گے انداز جہان۔ اور پروگرام انداز جہان ہی ہمارا اس وقتی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستان اور تیسری مجلس تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.
سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل سامعین کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین ہمیں امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور آپ کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری ہوگا.
جی ہاں ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام بزم دوستاں کا آغاز کیا ہے اور ہماری ہمیشہ سے ہی یہی آرزو اور تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی رہیں خیریت سے رہیں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے. بہرحال ایک چیز کی گزارش, جو گزشتہ 10-11 مہینے سے ہم پروگرام بزم دوستاں میں کرتے چلے آ رہے ہیں وہ عرض یہ ہے کہ سامعین کورونا کے دور میں احتیاط سے کام لیں اور اپنی اور اپنے اہل خانہ کی اور اپنے اطراف میں رہنے والوں کی زندگیوں کو محفوظ بنائیں اور ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق عمل کریں, ماسک لگائیں اور سماجی فاصلے کی رعایت کریں. اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے اور زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے. بہرحال ہماری آرزو ہے کہ اس دور میں جب کرونا نے ہر طرف پنجے گاڑ رکھے ہیں سامعین بھی اپنا خاص خاص خیال رکھیں.
جی
طہٰ شمیم, اور اب سامعین دوستوں کے خطوط کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں.
جی ہاں یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے شہر میرپور سے شہباز فاروقی صاحب نے. لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں, خبریں اور تبصرے لاجواب ہوتے ہیں, میری ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں. امریکہ کبھی بھی ایران کو دباؤ میں نہیں لا سکتا اس لیے کہ ایران ایک آزاد و خود مختار ملک ہے, ایران کی ایک تاریخ ہے, ایران نے ہمیشہ علاقے میں امن و آشتی اور یکجہتی کا پیغام دیا ہے. یہ امریکہ ہے جو دوسرے ملکوں کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے, ملکوں پر جنگ مسلط کرتا ہے اور بے جا مداخلتوں کے ذریعے علاقے کے حالات کو کشیدہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے. ایران کے خلاف امریکہ اپنے کسی بھی سازشی منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ایران کے عوام متحد ہیں اور اپنی قیادت کی آواز پر لبیک کہتے ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ امن و محبت کے پیغام کو عام کریں تاکہ امریکہ اپنے بے شرمانہ مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکے.
جی جناب شہباز فاروقی صاحب, میرپور کشمیر سے آپ نے ہمیں یہ خط ارسال کیا ہے اور آپ کے خطوط ہمیں ملتے رہے ہیں لیکن بہت عرصے پہلے. بہرحال آپ نے دوبارہ اپنے اس خط کے ذریعے اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کیا اور ایران کی خارجہ پالیسی اور ایران کا جو موقف ہے پوری دنیا پر اس کی حمایت کی اور اپنی ہمدردیوں کا اظہار کیا. یقینی طور پر امریکہ نے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ دہشت پھیلا رکھی ہے اور ایران دنیا میں وہ واحد ملک ہے جو امریکہ کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا ہوا ہے, امریکی خواہشات کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتا اور اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے. ایران کا موقف حق و صداقت پر مبنی ہے اور مستضعفین جہان کے لیے ایک بہت بڑی قوت کا سبب بھی بنا ہے اور آج ایران کے موقف کی وجہ سے ہی امریکہ کو دنیا بھر میں ناک رگڑنا پڑ رہی ہے. جن نکات کی طرف آپ نے اپنے اس خط میں اشارہ کیا ہے ہم بھی اس کی تائید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو اور دنیا میں امن و آشتی پھیلے. یہ اسی صورت ممکن ہے کہ جب دنیا امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں ڈٹ جائے اور ان کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے لیے سر توڑ کوشش کرے اور میدان عمل میں رہے. بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے احساسات کی ترجمانی کی.
جی یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے مرزا اشتیاق علی صاحب نے، یہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے سن رہا ہوں، سارے پروگرام اچھے جا رہے ہیں۔ ویسے میں زیادہ تر خبریں اور حالات حاضرہ کے پروگرام کو زیادہ توجہ سے سنتا ہوں اور دیگر پروگرام بھی فرصت کے اوقات میں سنتا ہوں۔ پچھلے دنوں پروگرام مینارے نور سن کر دل باغ باغ ہو گیا۔ اس پروگرام میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی گئی۔ ویسے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی زندگی کا ہر گوشہ ہمارے لیے مثالی نمونہ ہے اور ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایران کو اس صدی کا عظیم لیڈر ملا جس نے اپنے کردار اور عمل سے ثابت کیا کہ خدا کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کسی طاقت سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ ریڈیو تہران کے دیگر پروگرام بھی بہترین جا رہے ہیں اور لکھنؤ میں بھی تمام دوست خیریت سے ہیں۔ پروگرام بزم دوستاں بڑے شوق سے سنتا ہوں، اسی لیے بزم دوستاں کو خط ارسال کر رہا ہوں۔ ریڈیو کی پوری ٹیم کو میرا سلام و آداب۔
جی جناب، مرزا اشتیاق علی صاحب لکھنؤ ہندوستان سے آپ نے یہ محبتوں بھرا خط لکھا، اور خط پڑھ کر احساس ہوا کہ آپ پروگرام نہایت ہی دقت کے ساتھ سنتے ہیں، اور جس پروگرام کا آپ نے حوالہ دیا ہے یہ ریڈیو تہران کا بہت ہی مقبول پروگرام ہے کہ جس میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے ارشادات، بیانات اور ان کی زندگیوں کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ انقلاب کی تاریخ سے سامعین کو آگاہ کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ گوشے کہ جو کہ رہبر کبیر انقلاب اسلامی کی زندگی میں پیش آئے ہیں ان کو سامعین کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، اور نہایت ہی محنت کے ساتھ اس پروگرام کو تیار کیا جاتا ہے اور پوری ٹیم دقت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ پروگرام ریڈیو تہران کے ممتاز ترین اور برجستہ ترین پروگراموں میں سے ایک ہے۔ بہت تفصیل سے آپ نے اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کیا، اور آپ کے لیے بہترین کلمات کا اظہار کیا۔ یقینی طور پر عظیم رہنما اور لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو الہی پیغامات اور الہی حکم کو لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے بیان کرے، اور بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برجستہ ترین خصوصیات میں سے ایک یہ تھی کہ آپ نے کبھی بھی دشمن کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا اور ہمیشہ حق و صداقت کا علم بلند رکھا۔ اور یہی ایک فرق ہے کہ جو دنیا کی سامراجی طاقتیں اور ایران کے درمیان ہے۔ سامراجی طاقتوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایران جو ہے فوراً ان کے سامنے جھک جائے، جیسے دنیا کے دیگر ممالک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ امریکہ کے کہنے پر اسرائیل کے ساتھ جو ہے اپنے سفارتی تعلقات کو معمول پر لانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ شکریہ کہ آپ نے محبتوں بھرا خط ارسال کیا، اس امید کے ساتھ کہ آئندہ آپ دیگر پروگراموں کے حوالے سے بھی اپنی برجستہ اور بہترین رائے ہمارے لیے ارسال کریں گے۔ خط پڑھ کر بہت اچھا لگا، اور انشاءاللہ آپ آئندہ بھی ہمیں یاد رکھیں گے۔
جی ہاں، یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر ٹھٹھا سے عبداللہ شیرازی صاحب نے۔ یہ لکھتے ہیں کہ شیرازی فیملی سے میرا تعلق ہے اور ہمارے گھر کے افراد ایک عرصے سے ریڈیو ایران کی اردو سروس کی نشریات سن رہے ہیں۔ ویسے آج کل ریڈیو سننے کا رواج بہت کم ہو گیا، لیکن ہماری بیرونی اطاق میں ریڈیو سنا جاتا ہے۔ میں بھی ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں، اور ایک زمانے میں ہم نے لسنرز کلب بھی قائم کیا تھا۔ بعد میں کچھ ریڈیو کی رونقیں کم ہوتی چلی گئیں اور ٹی وی چینلوں نے لوگوں کے ذہن تبدیل کر دیے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائیویٹ ٹی وی چینلوں نے بھی اپنی ویب سائٹس پر ریڈیو نشریات شروع کر رکھی ہیں۔ بہرحال ریڈیو ریڈیو ہے، اور کوئی بھی چیز ریڈیو کی جگہ نہیں لے سکتی۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس سے ہمیں وہ سب کچھ ملتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، خبریں، تبصرے، علاقائی اور عالمی حالات سے آگاہی، سب کچھ مجھے مل جاتا ہے۔ اور میں ٹھٹھا پریس کلب کا ممبر ہوں، اور ایک عرصے سے صحافت کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ اب میری کوشش ہے کہ ریڈیو کے حوالے سے دوبارہ سرگرمیاں شروع کی جائیں۔ انشاءاللہ آپ سے مستقل رابطہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جی
جی جناب عبداللہ شیرازی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹیلی فون بھی کیا اور ساتھ ہی ساتھ ریڈیو تہران کے لیے کچھ کلمات بھی تحریر فرمائے، اور آپ کی اس تحریر کو ہم نے پروگرام بزم دوستاں میں شامل کیا۔ کچھ حقائق کی طرف آپ نے نشاندہی کی. ہاں یقیناً ایسا ہی ہے کہ ریڈیو اب آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے, لیکن ہم ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ریڈیو کی دوبارہ رونقیں بحال ہو رہی ہیں اور پوری دنیا میں ریڈیو کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور اس کی طرف آپ نے بھی خود نشاندہی کی ہے کہ ٹی وی چینلز بھی اب ریڈیو نشریات جو ہے ویب سائٹ پر نشر کر رہے ہیں, یعنی آواز کے ذریعے سے وہ اپنی نشریات کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس کے لیے یقینی طور پر انٹرنیٹ کا ہونا ضروری ہے, آپ کے پاس ایک اچھے موبائل کا ہونا ضروری ہے, اسی طریقے سے انٹرنیٹ کے علاوہ کمپیوٹر کا ہونا ضروری ہے. بہرحال یہ چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ طہٰ شمیم صاحب جدید سمت کی طرف جو ہے وہ
ٹیکنالوجی جیسے جیسے بڑھ رہی ہے, ترقی کر رہی ہے, ویسے رہی ہے,
ہم ان چیزوں کے منکر نہیں ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ریڈیو جو ہے خود ایک اپنی حیثیت رکھتا ہے, اپنا مقام رکھتا ہے, اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دور دراز اور دیہی علاقوں میں ریڈیو اطلاع رسانی کا ایک بہترین ذریعہ ہے. پچھلے دنوں ہمارے ایک سامع کا فون بھی آیا تھا جے پور سے, اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں الور, وہاں پر جو ہے وہ انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے, صرف اور صرف ہم جو ہیں وہ ریڈیو کے ذریعے سے اطلاعات و معلومات جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. بہرحال آج بھی گاؤں میں, دیہاتوں میں, حتیٰ شہروں میں یہ ریڈیو اطلاع رسانی کا بہترین ذریعہ ہے. آپ سے رابطہ رہے گا, اور شیرازی فیملی کے دیگر دوستوں کو, ساتھیوں کو بہت بہت سلام کہیے گا, اور آپ نے جو یہ کہا ہے کہ لسنرز کلب آپ تشکیل دے رہے ہیں, تو اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ رابطہ آپ رکھیے گا, آپ کی رہنمائی بھی فرمائیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ رابطہ بھی مستقل طور پر برقرار رہے گا.
جی
طہٰ شمیم صاحب, پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوا چاہتا ہے, تو سامعین سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور طہٰ شمیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے. سحر اردو ٹی وی سے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے. عزیز ناظرین, عالمی سطح پہ میڈیا ہمیں مختلف طرح کی تصاویر, مناظر دکھا رہا ہے, اور ان مناظر میں ہر منظر کی ایک اپنی تاریخ ہے, اس کا ایک اپنا پس منظر ہے. ہماری تو خواہش رہتی ہے کہ ہم ہر عالمی, علاقائی, ملکی ان مناظر کے بارے میں اور ان مناظر کے پس منظر میں ہونے والے حقائق کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں, آشنا کریں. وقت بہرحال ہمارے پاس کم ہوتا ہے, ہمارے ناظرین کی خواہشات, ان کے سوالات, ان کی فرمائشیں اپنی جگہ پہ, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو تازہ ترین صورتحال ہو, چاہے وہ عالمی مسئلہ ہو, چاہے علاقائی مسئلہ ہو, چاہے وہ ایران سے متعلق ہو, چاہے ایران کے ہمسایہ ممالک سے متعلق ہو, اس سے متعلق آپ کو مناظر آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں. کوشش کریں کہ ان مناظر کے پس منظر سے بھی آپ کو آشنا کرتے رہیں. عالمی سطح پہ ٹرمپ بازیاں جاری ہیں, ان کی گیدڑ دھمکیاں بھی جاری ہیں, ایران کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں, جو بائیڈن کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں, اور حسب معمول ویٹو کا بھی استعمال کر رہے ہیں, جاتے جاتے بھی وائٹ ہاؤس میں اپنی کچھ یادگاریں چھوڑنا چاہ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ٹرمپ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے. یورپی یونین اور یورپی ممالک اس وقت جہاں پہ کرونا کی وبا سے متاثر ہیں, کرونا کا قہر جاری ہے, وہاں پہ بریگزٹ جو برطانیہ کے لیے اور یورپی یونین کے لیے ایک بڑے ایشو میں تھا, اور اب وہ ایشو کسی حد تک ایک طرف سلجھتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن پری بریگزٹ اور پوسٹ بریگزٹ کی باتیں شروع ہیں. خطے کے اندر مختلف مسائل ہمارے سامنے ہیں, اور ان مسائل میں علاقائی بھی ہیں, ملکی بھی ہیں, اور مڈل ایسٹ تو بالخصوص ہمیشہ جو ہے وہ اس طرح کے مسائل کا شکار رہتا ہے. نئی نئی خبریں, نئے نئے مناظر, میڈیا بھی پوری طریقے سے اس کو اپنی مرضی سے پیش کرتا ہے. لیکن دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھیوں نے آج کے منظر و پس منظر میں کس موضوع کا انتخاب کیا. جی ناظرین, موضوع ہے بین الافغان مذاکرات اور افغانستان میں جاری بدامنی. بڑی تفصیلات اس حوالے سے سامنے آ رہی ہیں, آپ کے علم میں ہے. قطر میں مذاکرات جاری تھے, اس میں وقفہ آیا اور طالبان اور حکومت کے درمیان جو ایجنڈا بھی طے نہیں پا رہا تھا, اس مشکل کے حل کے لیے ایک وقفہ کیا گیا ہے. طالبان بھی قطر سے واپس آئے ہیں, افغان حکومت کے نمائندے بھی اس وقت کابل میں ہیں. کابل میں کیا صورتحال ہے وہ ایک برننگ کویسچن ہے. وہاں پہ جو اس وقت بدامنی ہے, وہاں پہ جس انداز سے دہشت گردانہ واقعات ہیں, وہ اپنی جگہ پہ اہم ہیں. لیکن اس دوران کچھ بڑے منفرد قسم کے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں. کچھ مناظر ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, اور ان مناظر کی روشنی میں ہم اپنے جو ایکسپرٹس ہوں گے, تجزیہ نگار ہوں گے, ان سے ہم ان مناظر کا پس منظر جاننے کی کوشش کریں گے. ایک دلچسپ کلپ ہے جو عبد الغنی برادر کا ہے. ملا عبد الغنی برادر ایک پاکستان کے کسی مدرسے میں خطاب کر رہے ہیں. ملا عبد الغنی ٹرمپ سے ٹیلیفونک ملاقات کا احوال بیان کر رہے ہیں, اور عجیب بات ہے, کہتے ہیں کہ 35 منٹ سے زیادہ ہماری گفتگو ہوئی اور وہ تو گفتگو کو جاری رکھنا چاہ رہے تھے, میں نے غصے میں آ کے یا تنگ آ کے ٹیلی فون لائن کاٹ دی. ذہن میں رہے یہ وہی طالبان ہیں کہ جن کے خاتمے کے لیے افغانستان میں کیا سے کیا نہیں کیا گیا. یہی وہ طالبان ہیں جنہیں دنیا بھر میں دہشت گرد قرار دیا گیا. یہی وہ طالبان ہیں جن کے بارے میں مغرب, امریکہ اور اس کے ہم نوا کس انداز سے کون سی زبان بولتے تھے. آج کیا ہو گیا کہ آج طالبان کے ایک سینئر رہنما سے ٹرمپ اتنی لمبی گفتگو کرتے ہیں, اور طالبان رہنما کہتا ہے کہ میں نے تو تنگ آ کے ان کی کال کاٹ دی. اسی دوران جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ دوحا میں مذاکرات ایک تعطل کا شکار ہوتے ہیں, دونوں طرف سے فریقین اپنے اپنے مراکز میں جا کے ایک بار پھر سے ان مذاکرات کے لیے دوبارہ کوشش کرتے ہیں. طالبان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد پاکستان کے دورے پہ آیا. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ افغان امور کے ماہر ڈاکٹر عبد الرحیم دورانی بھی ٹیلی فون لائن پہ ہیں, اور پاکستان کی بڑی شخصیت, جانا پہچانا نام, اور عالمی امور بالخصوص خطے کے امور پہ بڑی گہری نظر رکھنے والے سینئر تجزیہ نگار سجاد میر صاحب بھی ہمارے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہیں. میں گفتگو کا آغاز دورانی صاحب سے کروں گا. دورانی صاحب, ہم نے ایک دو مناظر اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کیے ہیں, اور اس میں ہم نے یہ کوشش کی کہ یہ مذاکرات جو وقتی طور پہ ملتوی ہوئے ہیں اور اب دوبارہ کسی وقت بھی شروع ہو سکتے ہیں, اس دوران کچھ اقدامات طالبان کی طرف سے انجام پائے ہیں اور کچھ جو ہے وہ افغان حکومت کی طرف سے بھی ہیں. ہم آپ سے یہ چاہیں گے, آپ کی بڑی گہری نظر ہے افغان امور پہ, کہ سیاسی لحاظ سے مذاکرات کے تعطل سے لے کر اب تک افغانستان کے اندر آپ نے کیا ایسی کوئی پیش رفت دیکھی ہے کہ جو سیاسی معاملات کے عنوان سے بڑی اہم ہو, اور ہم اپنے ناظرین کو کچھ معلومات اس عنوان سے شیئر کریں گے. آپ کیا کہیں گے دورانی صاحب؟
جی, جیسا کہ آپ نے بتایا, یہ جو سفر ہے 16 دسمبر کو افغان طالبان کا سفر پاکستان کی طرف, تو یہ بھی تقریباً اسی جو مصالحتی عمل ہے اسی کا ایک حصہ ہے. جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا کہ یہ 20 دن کا وقفہ انہوں نے مانگا تھا, اور اس وقفے میں جو فریقین ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم جائیں گے اپنے بڑوں سے اس سلسلے میں, جو رؤسائے ہمارے ان سے صلاح و مشورہ کریں گے, اور اس کے بعد جو ہے آ کے 5 جنوری کو یہ مذاکرات دوبارہ شروع ہونے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو وقفہ آیا ہے اس دوران, اس میں کچھ دو تین ایسی بڑی باتیں آئی ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ کے مذاکرات کے لیے یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ بن سکتے ہیں. ایک تو امریکہ میں جو اقتدار کی منتقلی کا عمل ہے اس کا بھی کوئی جو ہے وہ مشخص نہیں ہے, کوئی معلوم نہیں ہے کہ کیا ہوگا اس کا, اور خود افغان حکومت اور طالبان دونوں کا یہ چاہتے ہیں کہ وہاں کا جو آئینی منتقلی کا جو عمل ہے وہ پورا ہو جائے, اس کے بعد وہ کچھ بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے دونوں جو ہے دونوں طرف بہت احتیاط سے جو ہے وہ کام لے رہے ہیں. دوسری بات جو ہے وہ لڑائی کی شدت ہے.
دورانی صاحب لائن پہ رہیے گا, میں جو بدامنی ہے اور اس وقت جو ان گزشتہ ایک دو ہفتے کے اندر جو مختلف واقعات ہوئے ہیں جس میں بہت سارے افراد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں, اس پہ بھی آپ سے میں بات کروں گا. لیکن اس وقت ہم سجاد میر صاحب سے اسکائپ لائن پہ رابطے میں ہیں. میر صاحب میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. جی
جی وعلیکم السلام.
جی میر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. یہ جو بین الافغان مذاکرات دوحا سے شروع ہوئے اور اب افغانستان اور پاکستان کی حدود کے اندر داخل ہو چکے ہیں, افغان حکومت کا اصرار ہے کہ یہ مذاکرات افغانستان کے اندر کابل کے اندر ہوں, اور طالبان کے کچھ اپنے تحفظات ہیں اس عنوان سے. یہ جو رکاوٹ ہے, یہ جو تحفظات ہیں, ان پہ آپ کی کیا نظر ہے کہ یہ آیا طالبان کے یہ تحفظات درست ہیں اور افغان حکومت اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے گی, یا کہیں تیسری جگہ کا پھر انتخاب کرنا پڑے گا؟ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟
دیکھیں یہ ایک لمبا پروسیس ہے, جاری ہے. پہلے تو دوحا کی بات بھی نہیں کی جاتی تھی, بڑی مشکل سے شروع ہوئی. پھر یہ بات تھی کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے, افغان حکومت مذاکرات نہیں کرنا چاہتی تھی, یعنی وہ شو نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ طالبان کو تسلیم کرتی ہے امارات افغانستان کے طور پر, اس لیے وہ ان سے بات چیت نہیں کرنا چاہتی تھی. پھر وہ بات چیت کا عمل شروع ہوا, اس میں پاکستان نے بھی کوئی کردار ادا کیا, سب نے کوئی کردار ادا کیا ہوگا. اب تو سب دعویٰ کرتے ہیں نا جی, ہم نے بھی یہ کیا, ہم نے بھی وہ کیا, ہم نے یہ کیا, لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں. اب اس میں ظاہر ہے بہت نازک باتیں ہیں. نازک باتیں یہ ہیں کہ افغان حکومت چاہتی تو یہی ہوگی نا جی کہ اس کی حکومت, اس کا آئین, اس کا سسٹم, اس کا نظام وہ بحال رہے, اور اگر طالبان کو کچھ شامل کرنا ہے تو وہ شریک اقتدار ہوں, یا شریک اقتدار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سسٹم کے اندر رہیں. افغان چاہتے ہوں گے, طالبان چاہتے ہوں گے کہ وہ نہیں چاہتے ہوں گے, میں احتیاطاً استعمال کر رہا ہوں, یعنی یہ بھی کہہ سکتا ہوں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ایک نظام پورا پہلے سے موجود تھا اس کی حیثیت کو بھی تسلیم کیا جائے. یہ ایک تصادم کی صورتحال ہے جو کچھ عرصہ چلے گی, ٹیکنیکلی چلے گی, ڈپلومیٹکلی چلے گی, اور اس میں آہستہ آہستہ فریق ہیں. اب یہ بات درست کہی گئی, پرانی صاحب نے کہی کہ امریکہ میں جو تبدیلی آئی یہ بڑی معنی خیز ہے, اگرچہ افغانستان امریکہ کی تمام پارٹیاں جو ہیں افغانستان کی جنگ کو ختم کرنے کے حق میں ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ کب فوجوں کو نکالا جائے, فرق صرف یہ ہے کہ اس کے بعد اقتدار کس کے سپرد کیا جائے, فرق صرف یہ ہے کہ اس کے بعد کس طرح امریکہ یا اس کے ساتھی وہاں کے معاملات کو دیکھیں, نپٹیں, یا بالکل چھوڑ کے چلا جائے. وہ چھوڑ کے چلا جانا اپنی شکست سمجھتے ہیں, لیکن وہ اب زیادہ دیر یہاں رہنا بھی اپنے لیے مسائل پیدا کرنا کے مطلب سمجھتے ہیں. اب لگتا یہ ہے کہ افغان فریقین نے یہ سمجھ دیا ہے کہ افغانستان کی بہتری اسی میں ہے کہ کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. اب ظاہر ہے کہ کابل حکومت چاہتی ہے کہ طالبان تسلیم کریں اور کابل میں آ کے ہم سے مذاکرات کریں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس حکومت کو تسلیم کر کے وہاں مذاکرات کریں گے, حالانکہ وہ ٹریک ٹو یا کس طرح کسی ڈپلومیسی کو زیادہ اہمیت دینا چاہتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ پاکستان یا کوئی اور ملک یا دوحا یا کوئی ملک بھی اس میں شامل ہو جائے. بہتر تو یہی ہے کہ فریقین افغانستان کے اندر ہی مذاکرات کریں, یہ ایک بریک تھرو ہوگا, آگے بڑھنے کی طرف ہوگا. لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے سلسلے میں ابھی کوئی بہت سے مراحل طے کرنا ہو, جیسے ایک لمبا پروسیس چلا ہے اور ہمیں بھی اب دوبارہ اس پروسیس تک پہنچنے کے لیے بڑا کام کرنا پڑے. پاکستان کی پالیسیاں بھی ڈکلیئرڈ پہلے بڑی گم و گو کی تھیں, اب لیکن پاکستان بھی اور طرح سوچتا ہے, خاص طور پر پاکستان کے سیکورٹی ادارے جو ہیں وہ کنونس ہو گئے ہیں کہ اس ساری صورتحال کا نقصان خطے کو پہنچ رہا ہے, اور یہ کہ پاکستان یہ سمجھے کہ کوئی افغانستان اس کے لیے ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ کا کام کر سکتی ہے, وہ نظریہ بھی اب ختم ہونا چاہیے. حالانکہ اس نظریہ کا یہ مطلب نہیں تھا کہ افغانستان گویا ہمارا حصہ ہے یا پارٹ آف اٹ ہے، تو یہ ساری تلخیاں موجود ہیں. آبادی کے بہت سا حصہ ایسا ہے جو افغانستان میں بھی آباد ہے اور پاکستان میں بھی آباد ہے.
میر صاحب، دوبارہ آپ کی خدمت میں آؤں گا. ڈاکٹر دورانی، اس عرصے میں یہ جو 20 دن کا وقفہ آیا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل کابل کے اندر بھی اور مختلف دوسری جگہوں پہ بھی افغانستان کے اندر دہشت گردانہ واقعات میں ایک دم تیزی آ گئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے مذاکرات پہ کیا اثرات ہوں گے، یا مذاکرات کے اندر کوئی ایک فریق اس سے کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے اس طرح کی صورتحال پیدا کر رہا ہے؟ آپ کی اس پہ کیا نظر ہے؟
دیکھیے، ہم جب افغانستان کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، جب بھی مذاکرات کا عمل شروع ہوتا ہے تو ساتھ ہی لڑائی میں بھی شدت آتی ہے. اس دفعہ بھی یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مذاکرات کے ساتھ ساتھ لڑائی میں شدت آئی ہے. لیکن اس دفعہ ہمیں کچھ ایک چیز بہت مختلف نظر آ رہی ہے. پہلے جب لڑائی میں شدت آتی تھی تو مختلف جنگی میدانوں میں لڑائی ہوتی تھی، لیکن اس دفعہ جو ہے ٹارگیٹڈ کلنگ جو ہے وہ زیادہ ہے. تو یہ بھی ایک طرف جو ہے ایک اشارہ ہے. تو دو ماہرین جو ہے وہ دو اہداف کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ جو لڑائی میں شدت آئی ہے دھماکوں میں اور اسی طرح ٹارگیٹڈ کلنگ میں، اس کے دو اہداف ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو مذاکرات آگے بڑھتے ہیں اور اپنی منطقی انجام تک نزدیک ہوتے ہیں تو دونوں طرف کوشش کرتے ہیں اپنے شرائط کو منوانے کے لیے متقابل جو اس کا فریق ہے اس پہ دباؤ لانے کے لیے مختلف حربوں سے کام لیتے ہیں. اور طالبان نے اگرچہ ان کلنگ میں جو ہے اپنی وہ کہا ہے کہ ہمارا کام نہیں ہے، لیکن یہی دیکھا جا رہا ہے کہ حکومت پر دباؤ لانے کے لیے مختلف طریقوں سے جو ہے حملے ہو رہے ہیں. دوسرے یہ کہ یہ بھی بعض مفسرین کہتے ہیں کہ خود افغانستان میں ایسے لوگ جو طالبانزم کے مخالف تھے یا جو ان کے اسلامی نظام ہے جسے وہ سمجھ رہے ہیں، تو جن کو یہ لوگ اپنے راستے کے لیے اور مستقبل کے لیے خطرہ سمجھ رہے ہیں یا ہر طرح سے جو ہے رکاوٹ سمجھ رہے ہیں، ایسے افراد کو زیادہ تر ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. ان میں جو ہے مختلف انسانی حقوق کے کارکن شامل ہیں، صحافی شامل ہے جو میڈیا پہ آ کے ان چیزوں کا تجزیہ کرتے ہیں، یا جو سوشل ایکٹیویٹ ہیں، یا حتی قانون ساز جو افراد ہیں ان میں جو اہم افراد ہیں جن کو جو ہے یہ لوگ اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. تو میرے خیال میں یہی دو ہدف ہو سکتے ہیں، ایک حکومت پہ جو ہے دباؤ بڑھانا، اور دوسرا اگر آئندہ صلح ہوتی ہے مستقبل میں جو ہے ایک مفاہمت ہوتی ہے اور حکومت میں شراکت کی بات بنتی ہے تو ایسے افراد نہ ہو جو ایک فریق کے لیے جو ہے وہ ان کے راستے میں رکاوٹ بنے اور ان کے اہداف کے لیے رکاوٹ ثابت ہو. تو ایسے افراد کو چن چن کر وہ مارا جا رہا ہے. جی
میر صاحب، میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس وقت طالبان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد جو ہے وہ ملا عبد الغنی کی قیادت میں پاکستان میں موجود ہے. شروع میں افغان حکومت نے اس کو سراہا اور بڑی اچھی باتیں بھی سامنے آئیں کہ ہم بڑے خوش ہیں کہ افغان جو ہیں طالبان جو ہیں وہ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں. لیکن آج ایک یا گزشتہ دن اور آج کی خبریں ہم نے دیکھی ہیں کہ ملا عبد الغنی جو ہیں وہ کراچی میں ہاسپٹلز کا دورہ کر رہے ہیں، کہیں پہ وہ طالبان کے کسی تربیتی پروگرام میں کیمپ میں جا کے انہوں نے تقریر کی ہے، حکومت پاکستان کا انہوں نے شکریہ ادا کیا. اس پہ جو ہے وہ افغان حکومت کا ایک ریئیکشن سامنے آیا ہے کہ ہمیں یہ توقع نہیں تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو افغان نائب پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی ایک بہت شدید قسم کا بیان جاری کیا ہے، گویا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ پاکستان سے جو انہیں توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہو رہی، یا کوئی اور مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے افغان حکومت جو ہے وہ اس پہ ریئیکٹ کر رہی ہے. آپ کی اس پہ کیا نگاہ ہے؟
اصل میں دیکھیے، ایک بات تو میں ابھی جو گفتگو ہو رہی جوانی صاحب کر رہے تھے وہ ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جب اس طرح کی خانہ جنگی ہوتی ہے کسی علاقے میں تو جو لوگ تلوار اٹھا لیتے ہیں یا ہتھیار اٹھا لیتے ہیں، میرا مطلب ہے محاورے کے طور پر کہہ رہا ہوں، ان لوگوں کو جب اس سے روکا جانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ایک سپلنٹر گروپ پیدا ہو جاتے ہیں جو کسی اور تنظیم کے ساتھ یا الگ تنظیم بنانے کی کوشش کرتے ہیں. افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اب وہ داعش کے نام پہ لگایا جا رہا ہے. ہم نے اس کو عراق و شام میں بھی دیکھا، داعش جب بنی کوئی نصرہ بن رہا ہے، کوئی داعش بن رہا ہے، کوئی تنظیم بنتی ہے، کئی گروپ آپس میں لڑنے لگتے ہیں، کریڈٹ لے لیتی ہیں کہ شاید یہ ہم نے کیا ہے. داعش کا مثلا حوالہ آیا، وہ یہ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں. تو یہ ایک خطرناک صورتحال تو ہوتی ہے. ملا برادر پاکستان کی قید میں بھی رہے ہیں اور ملا برادر کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں وہ ان کے لوگ بھی ہوں گے, اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خواہش ظاہر کی ہو کہ ہم وہاں ملنا چاہتے ہیں اور جانا چاہتے ہیں, اپنے لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہوں, اور حکومت پاکستان نے ان کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ایک بیکج تو ہے کہ قید میں رکھا تھا ان کو اور ان کو یہ سہولت دے رہے ہوں, اس سے ظاہر ہے کہ افغان حکومت کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ افغانستان پاکستان کی حکومت ان کو فسیلیٹیٹ کر رہی ہے. تو یہ جو ٹسل ہے نا جی, توڑ مڑوڑ آگے پیچھے ہونا, یہ ہوتی رہے گی, امریکہ میں بھی ہوگی, افغانستان میں بھی ہوگی, طالبان میں بھی ہوگی, افغانستان کے دوسرے گروپوں میں بھی ہوگی, حتیٰ کہ پاکستان میں بھی ہوگی. صرف افغانستان میں ہی تشدد کے واقعات نہیں بڑھے, پاکستان کے شمالی علاقوں میں جیسے شمالی وزیرستان اور وزیرستان کے علاقوں میں جہاں بھی تشدد کے واقعات بڑھے ہیں, ہر روز کسی نہ کسی فوجی کے قافلے پر حملے کی خبر آتی ہے, یعنی وہاں ٹارگیٹ شہر ہی نہیں فوج بنتی ہے. تو یہ ابھی کمپلیکس سچویشن ہے جس میں بہت سے دڑوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے, اور وہ وار لارڈز کہتے ہیں جنہوں نے وہ ہیں, ان میں کچھ ہو سکتا ہے نظریاتی نہ ہوں بلکہ جنگجو ہوں, جس سے ہم جنگجو کہا جاتا ہے کہ وہ جنگجو ہیں, انہیں ہر صورت میں جنگ کا مزاج جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے. یہ ساری باتوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا, اور شاید یہ ایک لمبا پروسیس ہے جو افغان امر کے لیے شروع ہوا ہے اور دیر تک جاری رہے گا.
جی سجاد میر صاحب بہت شکریہ, دورانی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین ہم نے ایک دو منظر آپ کی خدمت میں پیش کیے اور اس پہ کچھ تفصیلات آپ کی خدمت میں اس کا پس منظر بنانے کی کوشش کی, بتانے کی کوشش کی. اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہمارا پروگرام, آج کا پروگرام اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, تقریباً چند سیکنڈ باقی ہیں. ہم اس دعا کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں کہ افغان جو 40-45 سال سے مسلسل جنگ میں مشکلات کا شکار ہیں, عوام کی مشکلات اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں, خداوند عالم توفیق دے ان افغان لیڈروں کو, قائدین کو, کہ وہ مل بیٹھ کر بین الافغان مذاکرات کی میز پہ بیٹھ کے ان عوام کا کوئی مسئلہ حل کریں تاکہ افغانستان کے اندر امن اور سلامتی جو ہے وہ محسوس کی جا سکے. اگلے ہفتے تک ہمیں اجازت دیں, خدا حافظ و ناصر. Thank you.